ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا میرے محترم دینی بھائیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے تھے اور اللہ رب العالمین نے پانچ اولو العزم من الرسل بڑی شان والے عظمت والے اونچے مقام والے رسولوں میں سے ان کو شمار کیا ہے یہ پانچ رسول کون ہیں نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ رسول ہیں جو دوسرے رسولوں کے مقابلے میں اونچے مرتبے والے ہیں ان پانچ رسولوں میں سے ایک رسول ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں بہت ہی قریبی دوست یہ جو اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ان صفات کی بنیاد پر تھا جو ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا انتخاب صحیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے لیکن رسول اور نبی عام انسان نہیں ہوتے بلکہ وہ عام انسانوں میں یقین اور صبر کے اعتبار سے ایمان اور عمل کے اعتبار سے گفتار اور کردار کے اعتبار سے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ اپنے طور پر اختیار کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو منتخب کرتا ہے جو اہل نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے بندوں میں سے اعلیٰ ترین اور طیب پاک اور عمدہ بندوں کو چنتا ہے انہیں اعلیٰ ترین بندوں میں اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی تھے ان کی بہت ساری صفات اور ان کے بہت سارے واقعات ان کے بہت سارے معاملات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں آج زیادہ تفصیل سے ہم گفتگو نہیں کریں گے کچھ باتیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پھر جب موقع ملے گا انشاءاللہ تفصیل سے اس کو دیکھیں گے چونکہ کل عید بھی ہے اور آج سب لوگ مصروف بھی ہوں گے اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی زیادہ روک کے نہیں رکھوں گا مختصر بات کر کے آپ لوگوں کو بھی چھوڑ دوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے نبی کتاب میں یعنی قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یقیناً ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے نبی تھے اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دو وصف جمع کیے ہیں اسی لیے شیخ سعدی کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں جمع اللہ له بین الصدیقیت والنبوۃ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدیقیت اور نبوت دونوں کو جمع کر دیا صدیق کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے جس کے پاس پیغام آئے اس کو نبی کہتے ہیں علماء نے کہا کہ نبی کا جو لفظ ہے یہ نبا سے بنا ہے، اللہ کی طرف سے جس کے پاس خبر آئے. اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ نبی کا لفظ نبوہ سے بنا ہے. نبوہ اونچی ٹیکڑی کو کہتے ہیں جو ہموار زمین سے اونچی، اسی لیے انبیاء عام انسانوں سے اونچے ہوتے ہیں. تو اونچائی کے اعتبار سے، مقام اور رفعت کے اعتبار سے انبیاء کو نبی کہا جاتا ہے. صدیق اس کو کہتے ہیں. صدیق کے تین مرتبے، صدق کے معنی سچائی کے، لیکن سچائی تین اعتبار سے، قلب کی سطح پر، زبان کی سطح پر، اور عملی زندگی میں. صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں حق کو حق ماننے میں کوئی تردد نہ ہو. انسان کے پاس جب سچائی آتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کو انکار کر دیتا ہے، یہ کافر ہے، ایک اس کو مانتا ہے لیکن سوچ بچار کی تھوڑا وقت لیتا ہے، وقت دو سوچوں گا پھر مانوں گا. تیسرا وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سچائی آئی اور اس نے مان لیا، اس کو اس میں شک میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اس سچائی کے بارے میں، اس حق کے بارے میں متردد نہیں ہوتا ہے، تردد میں نہیں پڑتا ہے، سوچیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، نہیں، بلکہ جیسے ہی سچائی اس کے سامنے آئی اس کو فوراً مان لیتا ہے، اور اس میں ذرا بھی پسو پیش نہیں کرتا ہے، ذرا بھی اس کے اندر شک نہیں کرتا ہے، ذرا بھی اس میں تردد نہیں کرتا ہے. تو اس طرح سے سچائی کو پوری طرح سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مان لینے والا، یہ پہلا مرتبہ ہے صدیق کا. دوسرے، جس کی زبان سچ بولنے والی ہو اور جس کی زبان اچھے برے راحت تکلیف کے ہر حال میں حق بات بولنے والی ہو، جس کی زبان سے سچائی نکلتی ہو، جس کی زبان سے حق نکلتا ہو، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو باطل نہیں بولتا ہے، چاہے مخالفت کتنی کیوں نہ ہو حق بات بولتا ہے، چاہے کوئی رشوت دے کے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہے، نہیں، حق بولتا ہے. نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر جس کی زبان حق گوئی کا اہتمام کرتی ہو، یہ صدیق کی علامت ہے. تین، جو زبان سے وعدہ کریں پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کا قول اور اس کا عمل، اس کا قول اور اس کا فعل دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان بات کرتا ہے، اس کا عمل اس کی بات کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں ہو پاتا ہے، ایک سچ بات لوگوں میں بیان کرتا ہے، اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. تو گویا کہ وہ اپنے عمل سے اپنے قول کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق وہ ہے کہ جس کا قول اس کے عمل کے لیے بنیاد ہوتا ہے، اور جس کا عمل اس کے قول کی مزید پختگی اور تصدیق کرتا ہے. جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ سے اگر عہد کر لے پورا کرے گا، اگر مخلوق سے وعدہ کرے پورا کرے گا، جو بھی چیز دل سے مانتا ہے زندگی میں ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں. کہ جس کا قلب تصدیق کرے حق کی، جس کی زبان صدق بولے، اور جس کا عمل اس کے قول اور اس کے اعتقاد کی تصدیق کرے. یہ تین مرتبے جو ہیں جس میں جمع ہو جائیں اس کو صدیق کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا حق کو، انہوں نے نہیں کہا سوچوں گا، انہوں نے فوراً اس کو مان لیا. تو سچائی کو فوراً مان لینا اور اس کا اقرار کرنا اور اس کا اپنی عملی زندگی میں اظہار کرنا، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق. کوئی آسان چیز نہیں ہے. خالی سچ بولنے والا صدیق ہو سکتا؟ نہیں. جس کی پوری زندگی سچ ہو، جس کا ظاہر باطن حق کے موافق اور مطابق ہو، ایسا آدمی صدیق بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب تعریف کی تو کہا کیا تھے، انہ کان صدیقا نبیا، نبوت سے پہلے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وہ صدیق تھے۔ کیونکہ نبی بننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، نبی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، پہاڑی پر صفا کی اور کہا، اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تم پر حملے کے لیے تیار ہے، کیا کہو گے؟ کہا کہ تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا نہیں پایا، آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولتے ہو، الصادق الامین، سچے اور امانت دار۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم کو آپ سے کبھی سچ کے سوا کسی اور چیز کا تجربہ نہیں۔ نبوت کے لیے سچائی لازمی وصف ہے، ورنہ لوگ اعتماد کیسے کریں گے بات پر؟ نبی کی بات پر اعتماد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نبی اپنی ماضی کی زندگی میں اپنی زندگی سے سچائی کا ثبوت دے چکا ہوتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں آپ کو کیا کہتے تھے، لوگ صادق الامین ہیں، سچے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا، وہ صدیق۔ جب بھی زندگی میں ان کو حق بولنے کا موقع آیا، حق بولا، چاہے قوم کو آگ میں ڈال دیں۔ جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم آیا، اپنے ایمان، اپنی دینداری کی تثبیت کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کیا، چاہے اپنی اولاد کے ذبح کرنے کی نوبت کیوں نہ آ جائے۔ اس کو صدیق کہتے ہیں۔ انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے۔ تو یہ سورہ مریم میں اللہ نے دو وصف بیان کیے ہیں۔ سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، سلامتی ہو ابراہیم پر، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، دینی و دنیاوی، دنیاوی و اخروی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ محسن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کا اہتمام کرے، بہترین طور پر کرے، اللہ کے لیے کرے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ محسن میں ایک حسن سے لفظ بنا ہے، محسن اس کو کہتے ہیں جو بھلائی کرے، برائی نہیں، بھلائی کو بہترین طور پر کرے، یوں ہی نہیں، اور اس بھلائی کو بہترین طور پر کرے صرف اللہ کے لیے۔ تو اندر احسان ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھتا ہے اور نہیں دیکھ سکتا ہے، تو ایسے عبادت کر گویا کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ کہ انسان کا قلب اللہ رب العالمین سے متعلق ہو جب وہ نیکی کرے، مخلوق کی طرف مائل نہ ہو، مخلوق کا طالب نہ ہو، لوگوں کی ثنا اور ان کی جزا کا طالب نہ ہو، اندر سے احسان، پھر اس کا عمل اچھا ہو، غلط عمل نہ کرے، گناہ نہ کرے، اور اچھا عمل بھی کرے تو کیسے کرے، اچھے سے کرے، بہترین طور پر عمل کرے، بوجھ سمجھ کے عمل نہ کرے۔ انا کذلک، اللہ نے کیا کہا، کذلک نجزی المحسنین، ہم بھلائی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، بہتر عمل کرنے والوں کو ایسی بدلا دیتے ہیں۔ انہ کان انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے تھے، ایمان والے بندوں میں سے۔ دو وصف یہاں اللہ نے جمع کی ہے، عبودیت اور ایمان۔ ہمارے بندوں میں سے تھے۔ ایک بندے کے لیے سب سے زیادہ تعریف کی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنا بندہ بتائے، عبادینا ہمارے بندے، جس کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، جو عبادت کا حق ادا کرے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، نہیں تو کبھی شیطان کا بندہ، کبھی نفس کا بندہ، کبھی درہم و دینار کا بندہ، بندگی انسان کی بٹ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین اپنی طرف نسبت کرے وہ ہمارے بندوں میں سے تھے، نفس کے بندے نہیں، شیطان کے بندے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو باپ کو روک چکے تھے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، اے والد صاحب، اے میرے باپ، شیطان کی عبادت مت کرنا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شیطان سے دور رہنے والے تھے۔ نفس، اس سے زیادہ بے نفسی کیا ہوگی کہ ایک انسان اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے جب اللہ کا حکم آ جائے۔ بندگی، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میری زندگی میں میرا فیصلہ نہیں، رب العالمین کا فیصلہ چلے گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اپنا چہرہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھنے والے ہیں، جہاں اللہ لے جائے جانے والے ہیں، جو اللہ حکم دے اس کو پورا کرنا۔ انہ من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ کا بندہ ہونا شرف ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نسبت اپنے سے دیتا ہے۔ انه من عبادنا المؤمنين، بندے بھی فرما بردار، آزاد نہیں، سرکش نہیں، کسی اور کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی ان کی زندگی میں تھی، بندگی تابع داری، غلام، اپنی منمانی نہیں کرنے والا، رب کے حکموں کو پورا کرنے والا۔ انہ من عبادنا، لیکن کیسا؟ المؤمنین، کیونکہ غلام باغی بھی ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں، اندر سے جاؤ یہ چیز کرو کرتا ہے، لیکن اندر مالک سے نفرت رکھتا ہے، مالک کے حکم کو صحیح نہیں مانتا ہے، ایسا بھی تو غلام ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ انہ من عبادنا المؤمنین، ایمان والے بندے ہیں، جس کا ایمان ہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، جو مانتا ہو اندر سے، جو اللہ تعالی کی تمام باتوں کو حق مانتا ہو، اللہ نے اگر حکم دیا ہے غلط دکھ رہا ہے، غلط نہیں ہے، میں غلط، اللہ کی بات صحیح، مجھے غلط دکھ رہا ہے لیکن بات اللہ کی صحیح ہے۔ ایمان کا یہ مرتبہ کہ ایک انسان اپنے تجربات کی نفی کر کے اللہ رب العالمین کی خبروں کی تصدیق کرے، یہ مرتبہ، اس سے اعلی مرتبہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ کہا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے، کون سے بندے؟ ایمان والے بندے۔ ایمان والا بندہ کون ہے؟ جو اللہ کی کسی بات میں شک نہ کرے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ایمان والے بندے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لائیں، اس کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہ ہو۔ شک کرنا ایمان کے خلاف ہے، لیکن شک نہ کرنا، تصدیق، کامل تصدیق، یہ ایمان کو صحیح کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا تو انہوں نے اس کی بھی تصدیق کی، کیوں؟ انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کیا۔ بندگی زندگی میں اور ایمان زندگی میں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ یقیناً ہمارے بندوں میں سے تھے، ایمان والے بندوں میں سے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھیں اللہ سے تعلق بندے کا کیسا ہونا چاہیے, جس میں توحید بھی ہو اور اللہ کی محبت اور عظمت اور اللہ پر توکل اور اللہ سے التجا, یہ ساری چیزیں زندگی میں ہوں. اللہ نے سورہ الشعراء میں ان کا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, اے نبی ذرا ابراہیم کا واقعہ ان کو پڑھ کے سناؤ. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ, جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو, مَا تَعْبُدُونَ, یہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, قوم نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم بتوں کی عبادت, صنم اور وطن میں فرق ہوتا ہے. صنم وہ ہوتا ہے جس کو کسی زندہ کی شکل دی جائے, اور وطن وہ ہوتا ہے جس کو زندہ کی شکل نہ ہو. جیسے انسان کی یا کسی جانور کی مورتی اگر بنائی جائے وہ صنم, لیکن پیڑ ہے یا قبر ہے یا کوئی اس طرح کی صلیب ہے یہ کیا ہے, یہ وطن ہے, کسی جاندار کی زیرو کی شکل اس میں نہیں ہے. تو کہا وہ لوگ یعنی صورتیں بنا کر ان کو پوچھتے تھے. قالوا نعبد اصناما, کہا کہ ہم صنم بتوں کو پوجتے ہیں. فنظل لها عاکفین, اور ہم اسی پر انہی کی عبادت پر جمے رہیں گے. ہم عبادت کس کی کرتے ہیں, بتوں کی, اور ہم کرتے رہیں گے اس کی عبادت. ضد جہل کے ساتھ ضد ہوتی ہے, ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا قال هل يسمعونكم او قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون, کہا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں یہ تمہاری پکار کو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں یا تم کو کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں یا تم کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تین باتیں ہیں. نمبر ایک, تمہاری پکار سنتے ہیں. پکار دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تعظیم والی اور ایک التجا والی ہے. بتوں کو پکارنے والا ان کی تعریف کے طور پر, ان کی عظمت کے اظہار کے طور پر ان کی بڑائی بیان کرتا ہے, ثواب دینے کے لیے سنتے ہیں کہ نہیں, کہ تم نے کیا کیا, ان کی بڑائی تم کر رہے ہو, تم کو اجر دیں گے, یہ سنتے بھی ہیں. یا تمہارے مسائل میں تم ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں کیا, اور کیا یہ تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی اگر تم ان کی عبادت کرو تو تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور اگر نہ کرے کوئی ان کی عبادت تو اس کو نقصان پہنچاتے کیا. عبادت کرنے والے کو نفع اور عبادت نہ کرنے والے کو نقصان, ان کے بس میں ہے کیا؟ جواب قوم کا کیا ہے؟ قوم نے اس سوال کا جواب ہی چھوڑ دیا. قوم نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, دلیل, اور یہی اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اصل بات کا جواب نہیں ہوتا ہے, وہ دوسری بات کرتے ہیں. کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ایسی کرتے تھے, ہم نے ان کو اسی حال میں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یہ تمہاری بات سنتے ہیں, دیکھو یہ بت, ان کی تم عبادت کرتے ہو, ان کو پکارتے ہو مدد کے لیے, ان کی تعظیم کرتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, کیا یہ سنتے ہیں, کیا یہ فائدہ دیتے ہیں, کیا یہ نقصان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسی کرتے دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ ایسے ہی کرتے تھے, ہم نے اپنے باپ دادا کو جس حال میں پایا ہے ہم وہی کرتے رہیں گے. دلیل کے مقابلے میں, تحقیق کے مقابلے میں اندھی تقلید, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بہت پرانی. ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کے دور کے مشرکین باپ دادا کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں غور فکر کرو, دیکھو یہ سنتے نہیں, یہ جواب نہیں دیتے ہیں, یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کے بس میں کچھ بھی نہیں, ان کی عاجزی بیان کر رہے ہیں اشاروں میں، ڈائریکٹ حملہ نہیں. پہلے ان کو غور فکر کی دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ غور فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ باپ دادا کے رسم و رواج کو جو لوگ اصل سمجھ لیتے ہیں وہ کبھی غور فکر نہیں کرتے ہیں. یہ دونوں نقیزین ہیں. زیادہ ڈیپ مت جا، گمراہ ہو جائے گا. سوچ مت، غور فکر مت کر، سمجھنے کی کوشش مت کر، چپ چاپ جیسا ہے. کہا انا بل وجدنا آباءنا کذلک فعلون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور ہم نے ان کو یہی کرتے دیکھا ہے، وہ یہی کرتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا اور بات مضبوط کی. پہلے ایک دم ہلکی بات تھی، اب تھوڑا سا سختی کی طرف آئے. کہا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون، ذرا دیکھا ان کو جن کو تم پوچھتے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا پرانے سب، ذرا ان کی طرف دیکھا ہے، نظر تو ڈالو ان کی طرف. جن کو تم پوچھتے ہو اور تمہارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے ہیں، ذرا ان کے حال پہ غور تو کرو. فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں. ہاں لیکن رب العالمین نہیں. یہ سارے بت کیا ہیں؟ یہ میرے دشمن ہیں. انہم عدو لی، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں. یعنی میرا اور ان کا تعلق دوستی کا، محبت کا، اکرام کا نہیں، میرا اور ان کا تعلق کس کا ہے؟ دشمنی کا ہے. فانہم عدو لی الا رب العالمین، ہاں رب العالمین نہیں. یہاں پر ایک چیز ابراہیم علیہ السلام کے کلام سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان سے نفرت اور براءت کا اظہار مومن اور موحد کی زندگی میں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ وہ میرے دشمن ہیں، میرا ان کا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے، بتوں سے میری کوئی دوستی نہیں ہے. اس کے لیے دل میں نفرت ہونا چاہیے. اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے جب تک کہ انسان ان سے بیزاری کا اعلان نہ کرے اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. اگر وہ کہے ٹھیک ہے وہ بھی چلتا ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کو جو کرنا ہے کرے اور دلیل میں پیش کرے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا اور میرے لیے میرا دین، نہیں. لکم دینکم ولی دین یہ کلمہ اجازت نہیں ہے، یہ کلمہ براءت ہے، یہ بیزاری کا کلمہ ہے. جو جی میں آئے کرو، میں تو میرے دین پہ چلنے والا ہوں، میں نے بتا دیا تم کو نہیں مانتے ہو، تم کو جو کرنا ہے کرو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. یہ وہ کلمہ ہے. کہا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وكفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا انکار کر دیا، ان کا کفر کیا، حرم ماله ودمه، اس کا مال اور اس کا خون اب حرام ہو گیا ہے. وہ حسابه علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. دل سے بولا، صرف زبان سے بولا، اندر ہے کہ نہیں، ہم اس کے مکلف ہیں نہیں، ہم اس کے اقرار کے مکلف ہیں. اس نے اقرار کیا وہ مسلمان ہو گیا، چاہے جنگ کے میدان میں، جان بچانے کے لیے بولا، دکھاوے کے لیے بولا، یا منافق ہے یا مومن ہے، ہم اس کے مکلف نہیں. وہ حساب ہو علی اللہ، اس کا وہ حساب اللہ پر ہے کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ، لیکن اس کا اقرار ہم مانیں گے. لیکن اس اقرار میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک اقرار کس کا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ انکار بھی ہونا چاہیے. انکار کس کا؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے سب کا انکار، میں نہیں مانتا ہوں ان کو، یعنی ان کا معبود ہونا میں نہیں مانتا. نہیں مانتا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں مانتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کرتے عیسائی، تو کیا کہے گا میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یا ایسی شخصیات کے تعلق سے اقرار اور انکار دونوں سے مانگ ہوں گے. اقرار ہوگا ان کی نبوت اور رسالت کا، ان کی ابدیت کا، اور انکار ہوگا ان کی الوہیت کا. ان کو مانتا ہوں بندے، نہیں مانتا بیٹے، بیٹے مانتا نہیں، بندے ہیں مانتا، میں رسول مانتا ہوں لیکن معبود نہیں مانتا. تو جب تک کہ اللہ، اسی لیے کیا کہا وہ کفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرے، یعنی ان کے معبود ہونے کا انکار کرے، کیا ہوگا؟ اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، چاہے میدان جنگ میں ہو رہے، اور حساب اللہ پر ہے، یعنی اس کا باطن اللہ کے ذمے ہے، ہم اس کے سرائر کے مکلف نہیں ہیں. یوم تبل السرائر، اللہ نے کہا قیامت کے دن اندر کے بھید کھولے جائیں گے. وہ قیامت آج نہیں، آج کے لیے نہیں ہے. تو کیا کہا؟ افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، یہ دیکھا ہے تم نے جن کو تم پوجتے ہو، تم بھی اور تمہارے پچھلے پوروج بھی، باپ دادا بھی. فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اس سب کے سب بت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. رب العالمین میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرا معبود ہے، میرا رب ہے، وہ رب العالمین ہے. اب دیکھیے رب العالمین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، الذي خلقني فهو يهدين، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا خالق ہے. الذي خلقني فهو يهدين، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کونی و شرعی، اس نے مجھ کو راستہ دکھایا، انسان کو چلنا پھرنا، سانس لینا، اور اتنی ساری جتنی نعمتیں کس نے عطا کی؟ اللہ رب العالمین. الذي خلقني فهو يهدين، وہ میرا رب ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور فهو يهدين، وہ میری رہنمائی کرتا ہے. والذي هو يطعمني ويسقين، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. واذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا، میری رہنمائی کی، اور مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. لیکن بیماری کا جب ذکر آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا اور مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، وہاں پہ کیا کہا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے. یہاں بیماری کی نسبت ادبن اللہ کی طرف نہیں کی، کیونکہ بیماری ایک تکلیف ہے، عیب ہے، باقی ساری نعمتوں کے بیچ میں اس کو ذکر کیا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کے احسانات کو ذکر کر رہے ہیں، تو شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، بیماری کی نہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. شروع کہاں سے کیا؟ الذی خلقنی، جس نے مجھ کو وجود دیا، اس کے بعد رہنمائی دی زندگی میں کیا کرنا ہے، اور مجھے میری زندگی کی بقا کا انتظام کیا، کھانا پینا، اور پھر جو پریشانیاں آتی ہیں جن کی ایک مثال ہے بیماری، تو اس میں حل اس پریشانی کو کون ہے؟ اللہ. اور پھر مرنے ایک وقت آئے گا مجھے موت دے گا، وہ پھر مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے، پہلی زندگی کا بھی وہی مالک ہے، دوسری زندگی کا بھی وہی مالک ہے. ثم یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے اس سے اس بات کی پوری امید ہے کہ قیامت کے دن، بدلے کے دن، وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا، یعنی مغفرت کرنے والا بھی وہ ہے اور قیامت کے دن کا مالک بھی وہ ہے. اور کہا رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، رب هب لي حكما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، والحقني بالصالحين اور مجھے صالحین کے ساتھ جوڑ دے، آخرت میں مجھے صالحین کے ساتھ میرا الحاق کر، مجھے ان کے ساتھ کر دے. دونوں چیزیں زندگی میں ضروری ہیں، ایک حکمت اور دوسرے صلاح. کہ فکری سطح پر انسان گہری سمجھ والا، اس کی عقل کامل، اس کو معلوم ہو کون سی چیز کہاں رکھنا ہے، کب کیا بولنا ہے، کب کیا کرنا ہے، یہ ساری چیز اس کو معلوم ہو، حکمت ہے. لیکن حکمت صرف آدمی کے دل ہی میں رہے اور زندگی میں نہ آئے تو ایجاد، بڑی بڑی حکمت کی باتیں کرتا اور عمل دے گا تو فرعون کے جیسے نہیں. آدمی کی حکمت واقعی تب حکمت ہے جب اس کی عملی زندگی میں بھی حکمت ظاہر ہو، کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح کام کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صلاح کہتے ہیں، کہ آدمی صالح ہے، نیک ہے، وہ وہی کرتا ہے جو حکمت کا تقاضا ہے، وہ نفس اور خواہش کے مطابق نہیں کرتا ہے. تو کہا رب ہب لی حکما، اے میرے پروردگار مجھے حکمت سے نواز اور آخرت میں مجھے صالحین میں شامل فرما دے، والحقنی بالصالحین مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. اس سورۃ الشعراء میں اللہ نے کہا ہے. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کئی باتیں اس میں ملتی ہیں، کہ مومن نمبر ایک دعوت دینے والا. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو، اپنے باپ کو توحید کے باب میں نصیحت کی ہے، اور بتوں کی عاجزی کے بارے میں بتلایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر ان کے پاس حق پہنچانے کے بعد اپنی برات کا اظہار کر دیا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا. صاف صاف دعوت دینا بھی ضروری ہے، گول گول دعوت نہیں. ایک انسان اپنے معاشرے میں جی رہا ہے اور لوگ کنڈے اور نہ جانے خرافات سب کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پوج رہے ہیں، ان کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں، درگاہوں پر یا بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور یہ آدمی کہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی چلتا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے. توحید کی دعوت ایسے ہوتی نہیں، اس کے لیے وضاحت اور صاف بات ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. دعوت کے بعد براءت بھی ہے. کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، هذه سبيلي میرا راستہ ہے، ادعو الى الله میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف. اعلی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، علم کی روشنی میں، حکمت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، اکیلا میں نہیں، میں بھی اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. علماء نے کہا دو چیزیں دائی کے لیے ضروری ہیں اگر واقعی وہ دعوت دیتا ہے تو. نبوی منہج پر دعوت دو چیزوں کے بغیر نہیں ہوتی. نمبر ایک، وہ دعوت توحید والی ہونی چاہیے، اپنی ذات کی طرف نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف ہوتا ہے. بعض اوقات دعوت میں آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کی عظمت کی بجائے اپنی ذات کو چمکانے میں لگ جاتا ہے، یہ اخلاص والی دعوت نہیں. ادعو الى اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لیکن کیسے بلاتا ہوں؟ جہل کی بنیاد پر، جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے بغیر نہیں، بے اصولی کے ساتھ نہیں، اعلی بصیرت، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. تو دائی وہی ہے جو بصیرت کے ساتھ دعوت دے، جو بصیرت کے ساتھ دعوت نہ دے وہ دائی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے کیا کہا، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی توحید کی دعوت بصیرت کے ساتھ دیتے ہیں. معلوم ہے کہ دعوت میں بصیرت کا ہونا فرض ہے، دعوت میں بصیرت کا ہونا فرض ہے. بغیر بصیرت کے دعوت دینا نفع کی بجائے ضرر پہنچاتا ہے. انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور کہا سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید کا اہتمام کرتے، جہاں توحید کا اقرار ہے وہی شرک کا انکار بھی ہونا چاہیے، سب معیاری بات ہے، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا نہیں چلتا، ہاں یہ بھی چلتا، بات لوگ دیکھیے آپ دعوت اور حکمت کے نام پر کنڈے ونڈے جا کے وہاں بھی دعا کر کے آتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ بھئی تم غلط چیز میں کیسے شریک ہوئے، کہا کہ نہیں ہم لوگ ان سے نہیں مانگ رہے تھے، ہم لوگ ایسا کر رہے تھے جیسا اس کو سمجھے ہم اس سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہم حقیقت میں اللہ سے مانگ رہے تھے، اس طرح کی تلبیس دعوت میں نہیں چلتی ہے، دعوت میں کیا ہونا چاہیے صراحت، فاصدع بما تؤمر، اللہ نے کیا کہا اے نبی آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس کو بالکل کھول کے صراحت کے ساتھ بیان کر دیجیے، اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہونا چاہیے، دعوت میں کیا ہونا چاہیے بیان ہونا چاہیے، بیان واضح بات وضاحت ہونا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، قوم کو شرک سے آگاہ کیا اور انہیں توحید کی دعوت دی، پہلے بتوں کی عاجزی بیان کی اور اسی کے بعد کس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اسے ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی غیر اللہ کی عاجزی اگر بیان کر رہا ہے تو فوری طور پر اللہ کی عظمت بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ آدمی اس سے نکلے تو اللہ کی عبادت میں شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ایسا نہیں کہا اللہ ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کیا، میں جانتا ہوں اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور میں جب مجھے موت وہ دے گا زندگی وہی دے گا اور آخرت کی زندگی کا بھی وہی مالک ہے، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمائے گا، ارے اللہ رب ہب لی، کیا کہا یعنی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھ کو تو مزید حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل کر، یعنی علم کا کمال بھی دے اور عمل میں صلاح بھی دے، انسان کے لیے دو صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، دیکھیں قرآن قرآن ہے، انسان کی شخصیت کا کمال دو چیزوں میں ہے اور دو چیزیں دو صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، ایک علمی اور دوسری عملی، دو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، ایک فکری اور دوسری عملی، ایک سوچ کی صلاحیت اور ایک عمل کی صلاحیت، انجینئر پہلے سوچتا ہے اس کے بعد ڈرائنگ بناتا ہے بلڈنگ بناتا ہے، ایک سوچ کی سطح پر انسان ہوتا ہے دوسرا عمل کی سطح پر ہوتا ہے، سوچ کی سطح پر کمال یہ ہے کہ انسان کی سوچ حکمت والی، اور عمل کی سطح پر کمال یہ ہے کہ اس کے اعمال صالح ہوں، وہ گنہگار نہ ہو، وہ معصیت والا نہ ہو، وہ ظلم والا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی اس کے اعمال میں نہ ہو، ان دونوں چیزوں کو اس دعا میں جمع کر دیا ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، ہب لی، آپ دیکھیے یہاں اکتساب کے طور پر نہیں کہا ہے، اللہ ایسا راستہ بتا کے میں پڑھ لکھ کے حکمت والا بن جاؤں، نہیں تو دے، درمیان کا جو کسب کا معاملہ ہے اس کو ختم، ہب لی، اے اللہ تو دے دے اپنی طرف سے، یعنی اے اللہ بطور ہبا بطور عطا بطور ہدیہ بطور نعمت کو اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین میں دنیاوی اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ انجام کے اعتبار سے ہو رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات دنیا میں اعمال صالح دکھائی دیتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا، دنیا میں اعمال نیک ہوتے ہیں لیکن آخرت میں آدمی دنیا میں برے اعمال کی وجہ سے وہ اعمال آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے آدمی نماز پڑھ کے آیا روزے رکھ کے آیا صدقات کر کے آیا، کسی پہ ظلم کیا تھا کسی پہ تہمت لگائی تھی کسی پہ کچھ کیا تھا، آخرت میں سارے اعمال کیا ہونے والے ہیں، اس کو اس کو اس کو دے دیے جائیں گے، اگر وہ ختم ہو گئے تو اس کے گناہ پر ڈال دیے جائیں گے جہنم، تو کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں صالحین کے ساتھ میرا الحاق کر دے، یعنی انجام کے اعتبار سے، نہ صرف عمل کی سطح پر بلکہ آخرت میں بھی مجھ کو صالحین میں شامل کرتے ہیں، نہ صرف دنیا میں. کتنی زبردست دعا ہے، رب ہب لی حکمن و الحقنی بالصالحین. اخیر میں اللہ سے اس کی دعا کی ہے. معلوم ہے کہ انسانی کمال یہ ہے کہ علمی سطح پر وہ حکمت والا ہو جو علم سے تھوڑا اوپر کا مرتبہ ہے. بعض اوقات آدمی کو معلوم ہوتا ہے یہ 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 یہ، لیکن زندگی وائٹ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے. زندگی میں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں آدمی کو دو چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑتا ہے. حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، یا تو صلح کریں اور ذلت اٹھائیں وقتی طور پر، یا پھر جنگ کریں اور نقصان اٹھائیں. اب یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. مشرکین روک رہے ہیں تو ان سے جنگ بھی کر سکتے ہیں، صحابہ تیار بھی ہیں، 1500 لوگ تیار ہیں. تو ایک آپشن جنگ کا بھی ہے، دوسرا آپشن صلح کا بھی ہے. اب یہ بھی چل سکتا ہے یہ بھی، لیکن چنے کیا دونوں میں سے؟ تو ایسے مواقع زندگی میں ہوتے ہیں کہ خیر سے زیادہ بڑی خیر ان میں سے چننا پڑتا ہے، کہ دو خیر میں سے بڑی خیر کیا ہے، تو بڑی خیر کو لینا پڑتا ہے. کبھی زندگی میں انتخاب ہوتا ہے، دو شر ہیں، ان میں بڑا شر کیا ہے، اس سے بچ کے چھوٹے شر کو اپنا لو. یہ انتخاب بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا ہے، خالی معلومات کی بنیاد پر نہیں کر سکتا آدمی، بلکہ آدمی کو اس وقت میں کیا کرنا پڑتا ہے، انتخاب کرنا پڑتا ہے. یہ جو انتخاب ہے یہ زندگی میں ہر آن آدمی کرتا رہتا ہے. آدمی کو ہر وقت اس طرح کی چیزوں میں چننا ہے. آپ کی زندگی بھر آپ کو ڈسیجن لینا ہے، ہر آدمی کو لینا ہے. بھئی آدمی گھر پہ دل چاہ رہا سونے کو لیکن نماز کا وقت ہو گیا، ڈسیجن، سو نماز کو جاؤں، نماز کو جاؤ، ڈسیجن. کسی نے آپ کو ستایا، آپ جواب میں اس کے ساتھ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا گناہ کریں یا صبر کریں، ڈسیجن. آپ کو ہر لمحہ گھر میں، باہر، تجارت میں، مسجد میں، راستوں پر، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، آپ کو مسلسل فیصلے لینے ہیں. ان فیصلے لینے کے لیے، یہ فیصلے لینے کے لیے آدمی کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ حکمت ہونی چاہیے کہ وہ دو چیزوں میں سے صحیح کو چن سکے. یہ جو انتخاب ہے یہ انسان کو کامل بناتا ہے، یہ انتخاب انسان کو حکیم بناتا ہے، یہ انتخاب انسان کو کامیاب کرتا ہے. انسان کی ساری خوبی اس کے حسن انتخاب میں ہے، اس کی ترجیحات میں ہے. لیکن صرف انتخاب کافی ہے نہیں، تطبیق بھی ضروری ہے، اس میں عملی سطح پر اس کو نافذ کرنا بھی زندگی میں ضروری ہے. آپ نے چنا یہ کرنا یہ کرنا، پر خالی چنا، دل کی سطح پر عمل میں زندگی میں بھی تو لانا پڑے گا اس کو. اس زندگی میں اس خیر کے لانے کا نام صلاح، صالحیت، نیک ہونا انسان کا، کہ نفس اور جہل سے بچتے ہوئے انسان علم اور حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرے اور عمل بھی کرے اس پر، یہ صالح ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دم کام کی چیز مانی، مانگی، اور بہت کم الفاظ میں اللہ سے مانگی. کیا کہا؟ رب ہب لی حکمن و الحقنی بالصالحین. اس میں انجام کی بھی دعا ہے، صرف عمل کی نہیں. اے اللہ میرا انجام صالحین میں کرتے ہیں. اس میں تواضع ہے، اس میں علم کی فضیلت ہے عمل پر نہیں. پہلے کیا مانگا؟ اے اللہ مجھ کو حکمت دے اور نیک بنا. تو نیک بننا یہ نمبر 2 پر رکھا، اور پہلے نمبر پہ کیا رکھا؟ حکمت. کیونکہ نیک بننا انسان کی ذاتی زندگی میں اس کا نفاذ ہوتا ہے، لیکن حکمت اگر انسان کے پاس ہو تو دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے. ہو گیا کیا؟ ہو گیا. چلیے وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر.